جزاك الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں، رمضان تفسیر کلاس میں، ہم سورہ زمر کی تفسیر معارف القرآن کے جلد نمبر 8 سے پڑھ رہے ہیں، اور ان آیات کا جو ہے وہ یعنی آیت نمبر 35 تک کا ترجمہ اور تفسیر، خلاصہ تفسیر ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اب عارف و مسائل پڑھ رہے تھے، جس کے اندر سے کہ آخری پیراگراف کے سارے اعمال مظالم اور حقوق کے بدلے میں دے دیے جائیں گے مگر ایمان نہیں دیا جائے گا. جیسے کہ عمومی طور پر عاجز کرتا ہے کہ کلاس کے شروع میں ایک دو باتیں یاد دلاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ قرآن کی کلاس ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی تفسیر ہے، اس کے علوم ہیں، تو اس وجہ سے اس کلاس کے اندر ادب کا خیال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کم از کم کوشش کرنی چاہیے، رائٹ؟ تو اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ وضو کر کے اس کلاس کے اندر بیٹھیں اور صحیح طریقے سے لباس وغیرہ پہن کر کے، خصوصاً خواتین جو ہیں وہ مناسب طریقے سے لباس کے ساتھ بیٹھیں، یہ بھی علم کے ادب میں شامل ہے، اور یہ کہ صحیح انداز سے بیٹھیں، صحیح حیثیت میں، جس طرح سے ٹیک لگائے بغیر یا پیر پھیلائے بغیر، بلکہ صحیح طریقے سے جھک کر کے انداز جو ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا یا کسی چیز کا جب ادب ہوتا ہے تو اس کے سامنے جیسے بیٹھتے ہیں تو ویسے بیٹھنے کی کوشش کریں. البتہ کسی کو کوئی جسمانی عارضہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مرض ہے، تو وہ اس سے مستثنا ہوگا، ٹھیک ہے، ایگزمپٹڈ ہوگا، لیکن ادروائز تو کوشش کرنی چاہیے. اور آخری بات یہ کہ یہ کلاس بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ اڈلٹس کی کلاس ہے جو کہ ایٹ لیسٹ 15 سال سے بڑے لوگوں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کم از کم. ویسے تو 18 20 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے بڑے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن 15 سال کے اوپر بھی چل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو پچھلی کلاسوں سے بات چل رہی ہے، یہ خصوصاً ابھی جو مضمون چل رہا ہے، یہ اس کا تعلق ہمارے معاشرتی حالات سے بہت زیادہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اگرچہ کہ ہم دیندار بھی ہو جاتے ہیں اور عبادتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت ساری اور بھی دین کی چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں، لیکن معاشرتی مسائل یعنی انسانوں کے آپس میں معاشرے میں جس طرح سے رہنے والا معاملہ ہوتا ہے نا، وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو پاتا. تو یہاں پر وہی بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے کس طرح سے فرمایا کہ ایک شخص بہت زیادہ نیکیاں لے کر کے آئے گا، یعنی عبادات اور اعمال وغیرہ کر کے آئے گا، نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن چونکہ اس نے دوسروں کے حق مارے ہوں گے، ظلم کیا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور پھر جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ ان پر ڈال دیے جائیں گے. تو اس کے تحت ہم نے کافی بات کری ہے کہ عمومی طور پر جو ہے نا وہ زبان کے گناہ جو ہیں، زبان کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں پر ظلم جو ہے وہ معاشرے میں زیادہ ہوتا ہے. ہاتھ پیر سے ظلم جو ہے وہ بھی بہت ہوتا ہے، لیکن اس کی پھر بھی کچھ حدود ہوتی ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر جو قوانین ہیں، ہے نا، پولیس کا قانون ہوتا ہے، حکومت کا قانون ہوتا ہے، تو اس کا بھی ایک درجے کا کہیں نہ کہیں خوف ہوتا ہے. ہر جگہ اس کا خوف نہیں ہوتا، لیکن اکثر ملکوں میں، خصوصاً جب آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں یا مڈل ایسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں، تو وہاں پر تو پولیس کا خوف اچھا خاصا ہوتا ہے نا. تو اس وجہ سے پولیس کے خوف کی وجہ سے ہم ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، ہے نا، کم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پولیس کا خوف ہوتا ہے، معلوم ہے کہ اگر رپورٹ ہو گئے تو پھر پکڑ کر کے بند کر دیا جائے گا، یا کیس ہو جائے گا، یا جرمانہ ہو جائے گا، یا فنانہ ہو جائے گا، ہے نا. تو اس وجہ سے ہاتھ پیر سے اذیت دینے سے ہم پھر بھی بچ جاتے ہیں، لیکن زبان سے اذیت دینے کے اوپر تو کوئی پولیس کا خوف بھی نہیں ہوتا. کوئی دنیا کی ایسی پولیس نہیں ہے کہ جو زبان سے ایسے کلمات کہنے کے اوپر، کسی کو اذیت دینے والے کلمات کہنے کے اوپر آ کے انسان کو پکڑ لے. قاضی کی عدالت میں بھی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے زبان سے ہم کھل کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر کسی خوف و خطر کے. حالانکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں اور دیندار مسلمان کہتے ہیں تو ہم تو اس بات کے دعوے دار ہیں، علم بردار ہیں، اس بات کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہے ہیں اور نام اعمال میں ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں اور پھر ان کا حساب ہونا ہے. اس بلیف کے بغیر تو کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو معاملہ ہے اس میں جو ایک انتہائی درجے کی ایکسس ہو جاتی ہے نا، اس کی عموماً وجوہات کیا بنتی ہیں؟ زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی جو ایک شکل ہم نے پچھلی دو کلاسوں میں ڈسکس کری ہے وہ کیا ہے کہ ہم ان کے معاملات، یعنی دوسروں کے معاملات کو جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے حساب سے وہ غلط ہیں، خراب معاملات چل رہے ہیں، تو ہم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز جو ہے نا، یہ انفارچونیٹلی ہم بغیر تربیت کے اور بغیر تحمل کے اور بغیر سوچے سمجھے ہم دوسروں کی اصلاح کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں نا، تو اس سے جو ہے وہ ہم معاملے کو زیادہ خراب کر دیتے ہیں. یا دوسروں کے معاملات کی اصلاح کرنے کے لیے جو ہم کو یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ باپ بیٹے کے درمیان معاملہ اچھا ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا تو ہم نے فوراً سے اصلاحی طور پر ایک جملہ کہہ دیا باپ کو کہ یہ تمہارا بیٹا تم سے کیوں ملنے نہیں آتا اور یہ تو بہانے بناتا ہے اور تم نے تو اس کے لیے یہ کچھ کیا اور یہ تمہیں ٹائم نہیں دیتا. تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس باپ بیٹے کے معاملے کی اصلاح ہو جائے، لیکن چونکہ ہمیں اصلاح کرنا آتا نہیں ہے اور ہم نے اپنی زبان کو بے لگام استعمال کر دیا ہے تو اس وجہ سے معاملہ اچھا ہونے کی بجائے اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اصلاح کرنا جو ہے نا وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک سیکھنے کا ٹاپک ہے اور سیکھے بغیر اس کو نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر بہت ہی چھوٹی سی اور مادی قسم کی مثال ہے نا، کہ کسی کی گاڑی خراب ہو جائے، ہے نا، کسی کی گاڑی خراب ہو جائے، اب آپ اس کی مدد کرنے کی نیت کے ساتھ جا کے اس کی گاڑی کو ٹھیک کرنے کی کوشش شروع کر دیں، ہے نا بھائی مجھے تو اس کی مدد کرنی ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے، راستے میں کھڑا ہوا ہے، چلو میں جا کے اس کی گاڑی کو ٹھیک کر دیتا ہوں، ہے نا، یا کر دیتی ہوں. تو آپ کی بڑی اچھی نیت ہے گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے تاکہ وہ سڑک پر سے اپنے گھر چلا جائے، لیکن آپ کو اگر گاڑی ٹھیک کرنی نہیں آتی ہے تو آپ کیا کریں گی یا کیا کریں گے اس کی گاڑی کے ساتھ، ہے نا، موسٹ لائکلی مسئلہ جو ہے نا جو پہلے تھا آپ اس کو اور خراب کر دیں گے، کچھ چیز توڑ پھوڑ ہی دیں گے اس کی گاڑی کے اندر، ہے نا، جس سے کہ اس کا نقصان اور زیادہ ہو جائے گا اور زیادہ اس کو وقت لگے گا پھر اپنی گاڑی کی ٹھیک کرنے میں، حالانکہ آپ کی نیت تو بہت اچھی تھی، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو بھائی جب آپ گاڑی ٹھیک کرنا آپ کو نہیں آتا ہے تو پھر آپ گاڑی کیسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت اصلاح کا طریقہ کیا ہے، اس کی گاڑی، اس کی مدد کرنے کا طریقہ کیا تھا، ذرا بتائیں نا. صحیح جی، کلاس والے اور والیاں، وہ گاڑی خراب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، گھر نہیں جا پا رہا، اب آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو اب کیا طریقہ ہے اس کی مدد کرنے کا جب آپ کو خود گاڑی ٹھیک کرنا نہیں آتا، آپ میکینک نہیں ہیں، تو پھر کیسے اس کی مدد کریں گے؟ جی میکینک کو لے کر جائیں گے، میکینک کو ریفر کر دیں گے، ہے نا، میکینک کے پاس اس کو لے کر کے جائیں گے، وہ تو نہیں جا سکتا نا، آپ یا میکینک کو لے کر کے اس کے پاس آ جائیں گے یا اس کو میکینک کا فون نمبر دے دیں گے، اس کو میکینک کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے، ہے نا. کون سی اس کے اندر راکٹ سائنس ہے، کون سا اس کے اندر مشکل بات ہے سمجھنا، ہے کہ نہیں؟ ایسا سب اس بات کو سمجھتے ہیں نا، سب ماشاءاللہ صحیح جواب دے رہے ہیں نا اس والے سوال کا جواب ہر بندہ صحیح دے رہا ہے، خواتین بھی اور مرد بھی، ہے نا. تو بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ بھئی خود مکینک نہیں ہے تو پھر اس کو مکینک کے ساتھ کنیکٹ کر دیں. بالکل یہی معاملہ ہمارے معاملات کی اصلاح کا بھی یہی ہے کہ بھئی خود معاملات کی اصلاح کرنا ہمیں نہیں آتا، ہم نے نہیں سیکھا اس چیز کو، تو اس وجہ سے جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ہمیں چاہیے کہ ان سے جوڑنے کی کوشش کریں، ان سے جوڑنے کی کوشش کریں. یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے، اس کو بھی کسی حد تک کچھ نہ کچھ اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے، لیکن جوڑنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، خود سے حل کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، ہم یہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب کوئی مل نہیں رہا جوڑنے کے لیے تو ہم ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اگر ये जानते भी हैं कि भाई हम जोड़ दें लेकिन हमें कोई मिल नहीं रहा जोड़ने के लिए, या वो बंदा जो है वो खुद तैयार नहीं हो रहा जुड़ने के लिए, है ना, मुसलह से किसी शेख से जुड़ने के लिए वो तैयार नहीं हो रहा, तो अब क्या हमसे गलती हो जाती है? हालांकि हम चाहते हैं जोड़ना लेकिन वो जुड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा, तो हमसे गलती क्या हो जाती है? हमसे बेसब्री हो जाती है, वो नहीं जोड़ा तो चलो मैं खुद ही इसलाह करने की कोशिश करता हूं, है ना, क्योंकि वो तो जुड़ नहीं रहा तो मैं खुद ही इसलाह करने की कोशिश करता हूं, ये बेसब्री हो जाती है और बेसब्री से भी मामला खराब हो जाता है। तो इस मामले में हमें क्या करना चाहिए? हमें अल्लाह से रुजू करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए उस शख्स के लिए, और उसके मामले को अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए, बजाय इसके कि खुद टेकिंग मैटर्स इन आवर ओन हैंड्स, अपने हाथों में मामले को ले लेने के बजाय हमें मामले को अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए और अल्लाह ताला फिर उसको बिल्कुल ठीक ठीक उसको ठीक करेंगे। अब उसको जोड़ देंगे, अल्लाह ताला के लिए जोड़ना कोई मुश्किल काम है किसी को? अल्लाह ताला जोड़ने वाला काम कर देंगे, उसके दिल के अंदर कोई ऐसी कैफियत पैदा कर देंगे, उसके हालात ऐसे बना देंगे कि उसको खुद समझ में आ जाएगी कि ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ मुझे किसी से पूछना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ऐसे हालात होते हैं, हम आपको बताना शुरू हो जाए ना तो आपके भी जरा रोंगटे खड़े हो जाए, अजीब अजीब। और अल्लाह ताला कैसे कैसे पर हालात बना करके लोगों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो अल्लाह के हवाले करना चाहिए ऐसे मामले को, ठीक है। और दूसरा ये कि जब हमारे अपने जाती हालात खराब होते हैं, ठीक है ना, जैसे पीछे बात हुई थी कि कयामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का हिसाब होगा वो जो शौहर और उसकी बीवी का मामला होगा, और उसके अंदर बीवियों से किस चीज का कि वो शौहर के ऊपर कैसे कैसे ऐब लगा दी थी, ठीक है। तो ये एक तो सिचुएशन घर में ऐसी होती है कि बीवी जो होती है ना उसका हाथ ऊपर होता है, बीवी ज्यादा चढ़ी हुई होती है, ठीक है ना, और शौहर जो होता है वो जरा उस तबीयत का होता है, जरा नरम तबीयत का होता है, जरा या भोला भाला किस्म का होता है। तो ये तो सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसके अंदर बीवी ही गालिब होती है, और ये सिचुएशंस भी कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा घरानों में ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि बीवी गालिब होती है, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी कहा जाए या आज के दौर में कहा जाए, चलो भी 50% कम अज कम 50% घरों में या मेजॉरिटी में शौहर गालिब होता है, ठीक है। तो उस मामले में भी क्या होता है, जब शौहर गालिब होता है और शौहर जो है वो तकलीफ पहुंचा रहा होता है, या शौहर के खानदान वाले, शौहर की माँ, शौहर का बाप, शौहर के भाई बहन, वो तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, तो इस सिचुएशन में भी क्या होता है कि जो बीवी मगलूब भी होती है ना, तो वो भी फिर जुबान से फाइट बैक करना शुरू हो जाती है ना, ये चीज भी नुकसानदेह बन जाती है, ठीक है। पीछे भी ये हदीस आपको बताई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया के मन समता नजा, के जो खामोश रहा ना वो निजात पा गया, ठीक है। और भी हदीसें अल्लाह ताला ने पढ़ने की पिछले दो दिन में ही तौफीक अता फरमा दी। नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया अल बलाउ मुअक्किलुम बिल मंतकी, के बला जो है ना वो बोलने पर आती है, जब इंसान बोलता है ना तो उसके ऊपर बलाएं और मुसीबतें आती हैं, ठीक है। तो इंसान अगर खामोश रहे ना तो वो बहुत सारी मुसीबतों और बलाओं से बच सकता है, ठीक है, लेकिन शैतान और उसका नफ्स जो है वो उसको खामोश रहने नहीं देता, बल्कि उससे बुलवा करके छोड़ता है ताकि इंसान की जिंदगी में और भी ज्यादा बलाएं आएं, ठीक है। और नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया अस्समतु हिकमुन, के चुप रहना ये हिकमत है, व कलीलुन फाइलुहु, लेकिन बहुत कम लोग इसके ऊपर अमल करते हैं, इस हिकमत के ऊपर, खामोश रहने की हिकमत के ऊपर बहुत कम लोग अमल करते हैं, हालांकि ज्यादा लोगों को अमल करना चाहिए, खामोश रहने में बहुत हिकमत है और इससे जो है ना वो मसले हल हो जाते हैं, ठीक है। देखिए जब हमारा अपना मामला खराब होता है और उसके अंदर अगर हम खामोश रह जाए ना, तो ये भी क्या मामला है कि हम अपने मामले को अल्लाह के हवाले कर रहे हैं, हम अपने मामले को अल्लाह के हवाले कर रहे हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, अल्लाह ताला विल टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। तो अल्लाह के हवाले जब हम अपने मामले को करते हैं ना, तो अल्लाह ताला से बेहतर मामले को हैंडल करने वाला और सॉल्व करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता, है ना। तो खामोशी में जो नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी हिकमतें बताई हैं और बोलने में इतनी बला मुसीबत बताई है ना, उसकी वजह भी यही है कि वी ट्राई टू टेक आवर मैटर्स इन आवर ओन हैंड्स,
हम अपने हाथों में मामलात को लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम मामले को खराब कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास तो वो सारी नॉलेज है ही नहीं, हमारे पास तो वो तौर तरीके हैं ही नहीं कि हम चीजों को ठीक कर सकें। ठीक है ना, तो या तो ठीक करने वाले के किसी इंसान के पास रुजू करें, ठीक है, या फिर ये कि अगर ऐसा नहीं मुमकिन है तो अल्लाह के हवाले करें, अल्लाह ताला इन मामलात को ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये मसले सबसे ज्यादा अहम मसले हैं हमारे हमारे मुआशरे के अंदर, और इन मसलों के हल ना होने की वजह से ना दीन भी हमें फिर फायदा या तो बिल्कुल नहीं पहुंचा पा रहा होता या बहुत कम पहुंचा पा रहा होता है। ठीक है, अच्छा ये बात करके फिर हम आगे बढ़ते हैं कि एक तो कल की क्लास में एक दो बातें हुई थी जिसका जिसको के एड्रेस नहीं कर सके थे, वो ये थी कि कल की क्लास में औलाद के बारे में काफी सारी बातें हुई कि जी औलाद जो है वो बात नहीं मानती और क्या किया जाए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हो रही थी। तो उसमें किसी ने एक मैसेज लिखा था जिसका ये एड्रेस जवाब उस वक्त नहीं दे पाया था कि नेकों की औलादें भी नाफरमान होती हैं, है ना, नेकों की औलादें भी नाफरमान होती हैं। तो उसका क्या मतलब, इस आरिज ने उस पर जवाब नहीं दिया था, बस इतना कह दिया था, तो क्या वो नेकी करना छोड़ दें, नेकों की औलादें अगर नाफरमान होती हैं। तो इसका जवाब भी सुन लीजिए कि नेकों की औलादें जो नाफरमान होती हैं ना, उसकी दो वजूहात बनती है, दो में से एक। एक वजह तो ये होती है कि वो जो नेकी कर रहे हैं तो वो नेकी जाहिरी तौर पर है, बातनी तौर पर नेकी नहीं है। ठीक है, यानी जाहिर जाहिर नेकी है, जाहिर जाहिर जो है वो सुन्नतों पर भी अमल कर रहे हैं, नमाज रोजा हज ज़कात वगैरह ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिल से मामला खराब है, दिल का मामला खराब है। तो फिर ऐसे जो लोग होते हैं उनकी औलादें जो हैं फिर वो नेक नहीं बन सकती, नेक नहीं बन पाती, बल्कि इनकी औलादें फिर क्या बन जाती हैं, बद बन जाती हैं। लेकिन बद बनने की भी एक खास शक्ल होती है जो कि हमने क्लास में डिस्कस करी थी, वो किसी को याद है या किसी के जहन में आती है? जो नेक जाहिरी तौर पर नेक घराने, उनकी औलादें क्या बनती हैं, इतना सिवियर लफ्ज फौरन से इस्तेमाल न करें, दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर लें जो कि हाँ, स्प्लिट पर्सनालिटी, वो स्प्लिट पर्सनालिटी बन जाती हैं, वो घर में नेक रहेंगी और बाहर जो है वो माहौल के हिसाब से चलेंगी। ठीक है, तो ये तो मामला होता है जब जाहिरी नेकी हो बातनी नेकी ना हो। लेकिन दूसरी शक्ल क्या होती है नेकों की औलाद के बुरी होने की, दूसरी शक्ल क्या होती है ये आप बता दें, ये भी आप बता दें बल्कि। एक तो वो हो गई ना स्प्लिट पर्सनालिटी वाला मसला, दूसरा ये कि किसी नेक ऐसा शख्स जिसका के जाहिर भी नेक है बातिन भी नेक है, लेकिन उसकी भी नेक उसकी भी औलाद कभी नाफरमान बन जाती है और बुरी बन जाती है, इसकी क्या शक्ल है भाई, इसको क्या कहेंगे, अल्लाह की तरफ से आजमाइश, अंदर बाहर हर जगह बोले होते हैं, अल्लाह का फैसला। अच्छा, और तरबियत के लिए अल्लाह का निजाम, तकवीनी मामला, हाँ इसको एक्सेप्शन कहेंगे, इसको इस्तिस्नाई सूरत कहेंगे, एक्सेप्शनल सिचुएशन। जैसे कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में उनकी बीवी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर में उनका बेटा और बीवी, ठीक है ना, और भी बहुत सारे नेक लोगों के घरों के अंदर ऐसे ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। ठीक है ना, इसको एक्सेप्शन कहेंगे, इसको रूल नहीं कहेंगे। रूल क्या है कि जब माँ बाप वाकई जाहिरी और बातनी तौर पर नेक होते हैं तो अल्लाह ताला का रूल, अल्लाह ताला का निजाम यह है कि उनकी औलादें भी नेक होती हैं। बेशक वालिदैन के दर्जे की नेक ना हो लेकिन वो बुराई के रास्ते पर नहीं होती, ये अल्लाह ताला का रूल है। ठीक है, और जहां तक आप लोगों ने ये जो आजमाइश के बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं, तो आजमाइश तो वो हो जाती है वालिदैन के लिए, वो उसके ऊपर सब्र करते हैं और इसके बदले में अल्लाह ताला उनको और बड़ा मुकाम अता फरमाते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो तो एक्सेप्शनल केस के जरिए से अल्लाह ताला फिर उनकी आजमाइश करते हैं। ठीक है, नेक लोग मेहनत कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो सकता है हमें पता ना हो। हाँ, तो इस तरह के ना एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, और जाहिर है फिर उनकी जो 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 वालदैन होते हैं ऐसे एक्सेप्शनल औलादों की, तो वो तो अल्लाह ताला से खूब माफियां भी मांग रहे होते हैं, दुआएं भी कर रहे होते हैं और कोशिशें भी कर रहे होते हैं, تو ہمیں نا اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے کہ اگر کسی واقعی ظاہر باطن کے نیک انسان کے گھر میں ہمیں کوئی ایسی اولاد نظر آ جاتی ہے نا, تو شیطان جو ہے پھر اس اولاد کو استعمال کر کے ہمارے دل میں نیکوں کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, جس کے ذریعے سے وہ ہمیں برباد کر رہا ہوتا ہے. نیک تو اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو رہا ہوتا ہے, لیکن باہر بیٹھے تماشائی جو کہ اس کے اوپر پھر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہی انما نحن مسلحون والا کردار ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ان کا پھر معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے بالکل کٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ان کو نا دھکے دے دے کر کے اپنے دربار سے ہٹا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہم کہیں اولاد کی وجہ سے کسی نیک کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع نہ کر دیں, کیونکہ ایسے ایکسیپشنل کیسز تو انبیاء کے گھرانوں میں رہے ہیں, تو پھر کسی آج کل کے دور کے نیک انسان کے گھرانے میں ایسا کیس کیوں نہیں ہو سکتا بھائی. ٹھیک ہے, اچھا تو یہ تو ہو گیا وہ والا معاملہ جو کل نیکوں کے اولادوں کے بارے میں کسی نے کہا تھا. اور ایک اور بات کیا کہی تھی کہ ہاں کہ غیر مسلموں کی کتابیں پڑھنا تو یعنی چائلڈ سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے وغیرہ غیر مسلموں کی کتابیں پڑھنا, یا یہ کہ آج کل جو انٹرنیٹ کے اوپر ایک سے ایک وہ ٹیڈ ٹاکس آ رہی ہوتی ہیں اور موٹیویشنل سپیکرز آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو سننا, کیا ان کو سنا جا سکتا ہے, کیا ایسی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں فساق فجار کی یا غیر مسلموں کی ٹو لرن چائلڈ سائیکالوجی. تو اس میں بھی نا کل بھی تھوڑا بہت یہ بات کہہ دی تھی ساجز نے, لیکن اس کے اندر جو اصول کی بات ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں اگر آپ کا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ مضبوط ہے, یعنی جس کو کہ پکی نسبت کہتے ہیں, اللہ والوں کے ساتھ پکی نسبت اگر آپ کی ہے, علماء مشائخ, اللہ والوں سے مراد علماء مشائخ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر علماء مشائخ کے ساتھ پکی آپ کی نسبت ہے, پکا تعلق ہے, تو پھر تو ان لوگوں کی تحریروں میں اور باتوں میں جو ظلمت ہوتی ہے, جو ظلمت کہتے ہیں گناہوں کا ایک اثر ہوتا ہے ان کی باتوں کے اندر, ٹھیک ہے, تو اس ظلمت سے آپ متاثر نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی اپنے مشائخ کے ساتھ اور علماء کرام کے ساتھ پکی نسبت ہے, تو اب ان لوگوں کی باتیں آپ کو نیگیٹولی متاثر نہیں کر سکیں گی. لیکن اگر آپ کی اپنی نسبت کچی ہے, اپنا ہی معاملہ جو ہے وہ ڈاماڈول ہے, تو اب جب آپ سنیں گے نا ایسے چیز, ایسے لوگوں کی باتیں, ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھیں گے, تو ان کی ظلمت جو ہے وہ فوراً آپ کو اثر کرے گی, آپ کو متاثر کرے گی, اور آپ کا معاملہ خود خراب, مزید خراب ہو جائے گا, پہلے ہی خراب تھا مزید خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اصول کی بات ہے, اس کو انشاءاللہ یاد رکھنا چاہیے. کیا پتا انہوں نے اپنے بچوں پر توجہ نہ دی ہو. نہیں, جو سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں نا تو وہ اپنے بچوں کے اوپر توجہ دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا, وہ جو جنہوں نے بچوں پہ توجہ نہیں دی ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے, بس ظاہری طور پر نیک نظر آ رہے ہیں لیکن حقیقت میں نیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا معاملہ اس قسم کی ججمنٹ کرنے کا ہے نہیں نا. ٹھیک ہے, ہمیں یہ اس قسم کی ججمنٹس, ایسے ظاہری طور پر جو نیک لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں نا, تو ان کے اوپر بھی ہم اس طرح سے ججمنٹل نہیں ہو سکتے ہیں, خصوصاً ایسے نیک لوگ جن کو کہ ان کے بڑوں کی طرف سے اعتماد ہے, حاصل ہے. ٹھیک ہے, بڑوں نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہوا ہے, بڑوں نے ان کو دین کا کام سپورٹ کیا ہوا ہے, ایسے لوگوں کے بارے میں تو ہرگز ہرگز ججمنٹل ہونے کی کوشش نہ کریں بھائی. دوسروں کی عیب جوئی کی کیا ضرورت ہے نا, خصوصاً جو نیک لوگ ہیں, جو علماء فار ایگزامپل عالم ہیں یا دین کا کام کرنے والے ہیں, تو آپ کو کیا 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 حاصل ہوگا ان کو جو ہے وہ یعنی کریٹیکلی اینالائز کرنے کا کہ جی انہوں نے اپنی اولاد پہ محنت کری ہے یا اپنی اولاد پہ محنت کری نہیں کری ہے وغیرہ, یہ کیا فائدہ ہوگا ہمیں اس طرح سے کر کے. ٹھیک ہے نا, ہم نے تو اصول کی بات کو سمجھنا ہے اور ہم نے اپنے اوپر اس کو اپلائی کرنا ہے, اپنے گھرانے میں اپنی اولاد کے اوپر اپلائی کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ بات آپ کو بس سمجھا دی ہے, وہ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ جی اب جو ہے وہ ہم لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں کہ اچھا اس کی اولاد کیسی ہے اور اس کی اولاد کیسی ہے اور اس کی اولاد کیسی ہے, اور اولاد کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلے کرتے پھریں کہ جی وہ واقعی نیک ہے کہ وہ کچا نیک ہے کہ وہ پکا نیک ہے کہ وہ آدھا نیک ہے کہ وہ پورا نیک ہے, ہے نا, یہ تو ہمارا اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا نا اس طریقے سے اگر ہم کرنا شروع کر دیں گے تو. ٹھیک ہے, باطنی طور پہ نیک کا مطلب
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اخلاق اور کیفیات پر عمل کرنے والا ہو. جی یہی مطلب ہوتا ہے باطنی طور پر نیک ہونے کا, ٹھیک ہے, کہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیفیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو محنت کرتا ہے وہ باطنی طور پر نیک کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ ان کی دعائیں ایونچولی قبول کر ہی لیں گے, بچوں کو ہدایت دے دیں گے. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنائی ہوئی ہے, بعد میں ہدایت دے دیں, لیکن ضروری نہیں ہے. لوط علیہ السلام کا بیٹا کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا, یہ تو کفر کے اوپر ہی مرے تھے نا, ٹھیک ہے, تو ایسا کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ایسا ہو بھی جائے. بہرحال تو یہ اب ہم آگے پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 557 کے اوپر, ان آیات کی تفسیر میں جو حضرت نے لکھا تھا کہ تفسیر مظہری, یہ بہت مشہور ایک اور بڑی تفسیر کی کتاب ہے, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, پانی پت جو کہ انڈیا میں ہے اور کافی مشہور جگہ ہے, پانی پت کا ایک جنگ بھی بڑی مشہور ہے انگریزوں کے خلاف وہاں پہ ہوئی تھی, تو پانی پت کا محاذ. بہرحال پانی پت کے رہنے والے تھے, بہت بڑے فقیہ تھے, بہت زیادہ اونچے درجے کے فقیہ تھے, اور یہ جو ہے نا وہ ان کا اصلاحی تعلق تھا حضرت شیخ مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, جو کہ نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ تھے, دہلی میں رہتے تھے. تو انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے نا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر القرآن لکھی, اس کا نام انہوں نے اپنے شیخ حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے اوپر رکھا اور اس کو تفسیر مظہری کہا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے تفسیر مظہری کی مختصر سی تعریف. یا تو تفسیر مظہری میں مذکورہ سب روایات حدیث نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مظلوموں کے حقوق میں ظالم کے اعمال دے دینے کا جو ذکر آیا ہے اس سے مراد ایمان کے علاوہ دوسرے اعمال ہیں. ایمان کے علاوہ دوسرے اعمال کیا مطلب؟ ایمان بھی ایک عمل ہے, ایمان لانا بھی ایک عمل ہے, لیکن یہ عمل دل کا عمل ہے, یہ روح کا عمل ہے, یہ جسمانی اعضاء کا عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ دل کا عمل ہے ایمان لانا. تو یہاں پر دل کا عمل مراد یعنی شامل نہیں ہے, بلکہ جو اعضاء و جوارح یعنی ہاتھ پیر آنکھ ناک زبان, یہ جو اعضاء کہلاتے ہیں انسان کے, ان کے اعمال مراد ہیں. ٹھیک ہے, تو مظلوموں کے حقوق میں ظالم کے اعمال دے دینے کا جو ذکر آیا ہے اس سے مراد ایمان کے علاوہ دوسرے اعمال ہیں, کیونکہ جتنے مظالم ہیں وہ سب عملی گناہ ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ اعضاء اور جوارح سے کیے جاتے ہیں, کفر نہیں ہے یہ. یعنی آپ نے کسی کو مار دیا, کسی کو پیٹ دیا, کسی کو ظالم کہہ دیا, کسی کو برا کہہ دیا, نکمہ کہہ دیا, فلانا کسی کی غیبت کر دی, یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں, لیکن یہ کفر نہیں ہے. اور عملی گناہوں کی سزا محدود ہوگی بخلاف ایمان کے, کہ وہ ایک غیر محدود عمل ہے. ایمان جو دل کی کا جو عمل ہوتا ہے نا, جس میں کون سی دوسری چیز ہے؟ جی ایک تو ہے نا ایمان لانا, یہ دل کا عمل ہے, اور دل کا ایک اور عمل جو کہ غیر محدود ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جی غیر محدود ایک اور بھی عمل ہوتا ہے دل کا, کیا کہتے ہیں اس کو؟ ماشاءاللہ, نیت. اگزیکٹلی نیت. ٹھیک ہے, یہ بھی غیر محدود ہوتا ہے. ماشاءاللہ اللہ کی محبت, وہ تو محبت والوں کی باتیں. ٹھیک ہے نا, یقین ایمان ہی کے معنی میں لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو نیت یہ بھی دل کا عمل ہے اور یہ بھی غیر محدود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایمان ہے وہ تو ایک غیر محدود عمل ہے, اس کی جزا بھی غیر محدود, یعنی ہمیشہ جنت میں رہنا ہے, اگرچہ وہ گناہوں کی سزا بھگتنے اور کچھ عرصے جہنم میں رہنے کے بعد ہو. اس کا حاصل یہ ہے, یعنی کنکلوژن کیا نکلا, کہ جب ظالم کے اعمال صالحہ علاوہ ایمان کے سب مظلوموں کو دے کر ختم ہو جائیں گے, صرف ایمان رہ جائے گا, تو ایمان اس سے سلب نہیں کیا جائے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں اس بات کے اوپر نا کہ ایمان بھی اس وجہ سے سلب کر لیں, لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے, ایمان سلب نہیں کریں گے, بلکہ مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال کر حقوق کی ادائیگی کی جائے گی.
جس کے نتیجے میں یہ گناہوں کا عذاب بھگتنے کے بعد پھر بالآخر جنت میں داخل ہوگا, اور پھر یہ حال اس کا دائمی ہوگا. یعنی جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو پھر جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, ہمارے مشائخ کی جو سوچ ہوتی ہے نا اور جو نظر ہوتی ہے وہ عجیب ہی, ہم سے تو کہیں اور ہی ہوتے ہیں نا وہ لوگ. تو اس وجہ سے ہمارے مشائخ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں نا, ریاض الجنہ, اب تو اللہ رحم کرے ویکسین لگائے بغیر آپ جا بھی نہیں سکتے, لیکن پہلے تو جاتے تھے نا, ہمارے مشائخ آتے تھے اور جاتے تھے کثرت کے ساتھ. بہرحال تو جب ریاض الجنہ میں جاتے تھے نا, تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, ما بینا ممبری و بیتی و ممبری, ہے نا, یا روزتی و ممبری, میرے روزے اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ ریاض من ریاض الجنہ ہے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو وہاں جا کر کے پھر دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری جنت میں آ گیا ہوں, اب قیامت کے دن بھی نا مجھے جنت میں ہی داخل کر دینا, کیونکہ جنت کا جو اپوزٹ ہے وہ جہنم ہے, تو ایسا نہ کر دینا کہ مجھے یہاں دنیا میں تو نے جنت میں آنے کی توفیق عطا فرما دی, اب مجھے جنت کا جو ضد ہے جہنم, مجھے جہنم میں ڈال دے بعد میں, ٹھیک ہے نا, تو اب مجھے بس جنت میں ہی رہنے دے. ٹھیک ہے, اس دنیا میں بھی جنت میں داخل ہو گئے, بعد میں بھی جنت ہی میں داخل کرنا, جہنم میں داخل نہ کرنا. بہرحال تو جنت میں داخل ہونے کے بعد نکلنے کا کوئی سوال نہیں ہے. ہاں, جہنم میں داخل ہونے کے بعد نکلنے کا سوال ہے اگر ایمان والا ہوگا تو. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ مشائخ کی باتیں پھر ہم سنتے ہیں تو ہمیں فائدہ بھی تو ہوتا ہے نا. تو ماشاءاللہ اب تو بہت سارے لوگ اس دعا کا التزام کرتے ہیں کہ وہاں پہ جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا مانگے. اچھا, اللہ تعالیٰ آپ سے بھی قبول فرمائے, سب سے قبول فرمائے. اچھا, اب اس میں ہم نے ایک بات تو بہت اہم پہلے سے کر لی کہ ایمان کا معاملہ جو ہے یہ غیر محدود ہے, تو اللہ تعالیٰ ایمان سے محروم اس وجہ سے نہیں فرمائیں گے, ظلم زیادتی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, لیکن ایمان سے محروم ہونے کی دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ دوسری صورتیں کیا ہیں, جن میں سے سب سے بڑی صورت ایمان سے محروم ہونے کی یا ایمان سے محروم کر دیے جانے کی, سب سے جو پریڈومیننٹ صورت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, کہ کون کوئی مسلمان ہے, کوئی اعمال کر رہا ہے, کوئی بہت کچھ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سے محروم کر دیں, نیکی عبادت والی زندگی کے باوجود کسی کو ایمان سے محروم کر دیں. یہاں پر کسی ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے نا جو کہ مسلمان ہے, دیندار ہے, نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, زکات دیتا ہے اور بہت سے اعمال کرتا ہے, تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, اگر ظلم کرتا تھا تو اس کے نیکیوں کو مظلوموں کو دے دیا جائے گا, ہے نا, تو اس طریقے سے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, لیکن اب اسی کے تحت ایک مسلمان عبادت گزار لیکن اس کو ایمان سے محروم کر دیا جائے, کیسے, اس کی کیا صورت بن سکتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہے بدعت. نہیں, بدعت نہیں اس کی صورت بنتی. ٹھیک ہے, شرک. بھائی دیندار نیک مسلمان جو ہے نا شرک نہیں کرتا نا, ہم تو ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ دیندار نیک مسلمان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی بظاہر عبادت گزار وغیرہ مسلمان. جی, علماء سے بغض. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی, کوئی ایسی بات کر دی اس نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کے سب سے بڑے دوست ہیں, سب سے بڑے دوست اللہ تعالیٰ کے کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ٹھیک ہے نا, ولی. دیکھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہیں اور ولی بھی ہیں, اس لیے کہ ہر نبی اللہ کا ولی ہوتا ہے, ہر ولی اللہ کا نبی نہیں ہوتا, لیکن ہر نبی اللہ کا ولی تو ہوتا ہے 100%, ہے نا. تو ولی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, من عادا لی ولیا فآذنتہ للحرب, کہ میں کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. ہے نا, اللہ کی طرف سے اعلان جنگ کس بنیاد پر؟ ولی کے ساتھ دشمنی کی بنیاد پر. تو سب سے بڑے ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی ایسی بات کہہ دی اپنے طور پر اس کو ٹھیک سمجھ رہا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے, ایمان سے محروم کیا جا سکتا ہے, عین ممکن ہے کہ اس کو ایمان سے محروم کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کے باوجود. اسی طریقے سے جو غیر نبی ہیں لیکن اللہ کے ولی ہیں, ان کے ساتھ جب کوئی دشمنی کا معاملہ کر لیتا ہے, ان کے ساتھ بغض اور ان کے ساتھ بدتمیزی والا معاملہ کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے اس کے اوپر. اور بھی حدیثیں اس ٹاپک کے اوپر, بہت سارے واقعات ہیں, بہت ساری چیزیں, پوری پوری کتابیں ہمارے مشائخ نے لکھی ہیں اس کے اوپر, کتنے واقعات لکھے ہیں, آنکھوں دیکھے واقعات بھی لکھے ہیں, پرانی کتابوں سے بھی واقعات نقل کیے ہیں. ہے نا, اولیاء کے ساتھ جو بغض کرتا ہے نا, پھر اس کا بہت برا انجام ہوتا ہے, بہت برا انجام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان سے محروم. تو بھائی بے شک کسی نے ظلم کیوں, جیسے کہ ہمیں اپنے سیاستدان بہت برے لگتے ہیں, ہے نا, کہ بھائی وہ ظلم کرتے ہیں, عوام پہ ظلم کرتے ہیں, اور یا کوئی اور چودھری وہ بڑا بہت برا لگتا ہے, وڈیرا بہت برا لگتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. نہیں, کتنا ہی اس نے اپنے کسانوں کے اوپر ظلم کیا ہو, ہاریوں کے اوپر ظلم کیا ہو, یا اپنے عوام کے اوپر ظلم کیا ہو, اگر ایمان اس کا سلامت ہے کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے نکل آئے گا, کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل آئے گا. لیکن اگر ہم جو کہ بظاہر ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے, بظاہر جو ہے وہ ہم بڑے نیک متقی بنے ہوئے ہیں, لیکن ہم نے اپنی زبانوں سے کتنوں کو اذیتیں پہنچائی ہیں, کتنوں کے گھر توڑے ہیں, کتنوں کے تعلقات خراب کیے ہیں, ٹھیک ہے, اور کتنوں کو برا بھلا کہا ہے, کتنا کچھ ہم نے کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہمارا اچھا سوری یہ استدلال ذرا غلط سائڈ پہ چلا گیا. نہیں, یہ بات نہیں کرنی تھی, بلکہ وہ جس نے بہت ظلم کیے ہیں لیکن ایمان اس کا سلامت ہے, وہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال دیا جائے گا. لیکن ہم جو کہ بظاہر کسی پہ ظلم ولم کوئی نہیں کرتے, بڑا جو ہے وہ شریفانہ زندگی گزار رہے ہیں, بڑی کلچرڈ اور سوفسٹیکیٹڈ قسم کی زندگی گزار رہے ہیں, نہ ہم نوکروں کو مارتے پیٹتے ہیں, نہ ہم بیوی کو مارتے پیٹتے ہیں, نہ بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں, نہ ہم کسی اور کے ساتھ ایسا کام کرتے ہیں, لیکن اگر ہم کوئی ایسا کام کر دیں گے کہ جس کی وجہ سے اللہ کو جلال آ جائے اور وہ ہمیں مرنے سے پہلے ایمان سے محروم کر دے, تو پھر ہم زیادہ برے ہوئے یا وہ چودھری وڈیرا سیاستدان ظالم حکمران وہ زیادہ برا ہوا, ذرا بتا دیں پھر آگے چلیں گے. جی وہ وڈیرا چودھری سیاستدان اور ظالم حکمران وہ زیادہ برا ہوا یا ہم زیادہ برے ہوئے کہ ہم نے اپنے ایمان کو گنوا دیا؟ Exactly, ہم زیادہ برے ہوئے اس ظالم حکمران سے, اس ظالم وڈیرے اور چودھری سے ہم زیادہ برے ہوئے. بات سمجھ میں آئی؟ ہمیں اس کو اپنی گرہ سے باندھ لینا چاہیے. ہم جو اتنا برا بھلا دوسروں کو ظالموں کو کہتے ہیں نا, لیکن ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتے, ہمیں فکر نہیں ہوتی اپنے ایمان کی حفاظت کی, ہم ایسے ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ہے نا, ایسے ہی اعمال کر رہے ہوتے ہیں, ایمان کی طرف دھیان ہی نہیں جا رہا ہوتا ہمارا, اور ہم ایسی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں اولیاء کے خلاف, علماء کے خلاف, مشائخ کے خلاف, ہے نا, زبان کا بے احتیاطی کے ساتھ استعمال کرنا, ان کے اوپر تہمتیں لگانا, ان کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں کرنا, ہے نا, ہم ایمان سے محروم کر دیے جا سکتے ہیں اس کی وجہ سے. اینڈ دین وی ول بی ورسٹ آف, ہم ان سے, یعنی وہ تو جنت میں پہنچ جائیں گے, بے شک ہزاروں سال کے بعد پہنچیں, پہنچ جائیں گے, ہم تو کروڑوں سال کے بعد بھی پھر جنت میں نہیں پہنچ سکیں گے, کروڑوں سال کے بعد بھی جنت میں نہیں پہنچ سکیں گے, تو کیا ہے معاملہ پھر, ہے نا. تو بجائے اس کے کہ دوسروں کے اوپر تانے دینے اور دوسروں کی اتنی فکر کرنے, ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ تو زمانہ بھی فتنہ ہے, دجال کا زمانہ ہے, دجال کا تو فتنہ ہے ہی ایمان سے محروم کر دینے والا فتنہ, ایمان سے محروم کر دینے والا فتنہ ہے یہ, اور ہم اس دور سے گزر رہے ہیں, تو کتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے ایمان کی نا. آگے فرماتے ہیں, اچھا ایک اور چیز جو یہاں پہ رہ گئی ہے, لیکن یہ ایک اشاری طور پہ بات ہے, کوئی حتمی بات نہیں ہے, ساجد نے کہیں پڑھا نہیں ہے, ٹھیک
ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اشاری طور پر چونکہ ہم پیچھے یہ بات پڑھتے آ رہے ہیں کہ حضرت نے یہاں پہ جو بات لکھی ہے نا, ایک جملہ لکھا ہے کہ عملی گناہوں کی سزا محدود ہوگی بخلاف ایمان کے کہ وہ ایک غیر محدود عمل ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ بہت ثواب والے عمل ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کا ثواب جو ہے وہ محدود ہے. فرض تو کرنا ہے, فرض جو ہے وہ کوئی احسان نہیں کر رہے کسی کے اوپر, اللہ پہ احسان کو تھوڑی کر رہے ہیں, وہ تو قرض اتار رہے ہیں اپنا, ہے نا, قرض کو قضا کر رہے ہیں, یعنی قضا کرنے کا مطلب اتار رہے ہیں یہاں پر, یہ مراد ہے, ہے نا. لیکن نفلی اعمال جو ہم کر رہے ہیں, صدقہ خیرات اور روزہ, نفلی روزے, جیسے کہ ابھی ماشاءاللہ جب شوال کا مہینہ شروع ہوگا تو ماشاءاللہ سارے دینداروں کو فکر ہوگی, دا سکس آف شوال, ہے نا, چھ شوال کے روزے رکھیں گے ماشاءاللہ سارے کے سارے. اسی طرح نمازیں, تہجد اور سب کچھ ان کے محدود ہیں, ٹھیک ہے نا. کون سا وہ والا عمل ہے جس کو ابھی ہم نے بالکل حال ہی میں اسی کلاس کے اندر پڑھا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر محدود, ابھی تو ایمان کے بارے میں تو یہاں تفسیر میں لکھ رہے ہیں نا, لیکن قرآن کے اپنے الفاظ کیا تھے, غیر محدود اجر کس پہ ملتا ہے, ماشاءاللہ, انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, ہے نا, کہ سوائے اس کے نہیں کہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بغیر بلا حساب, بغیر حساب کے بھی ایک تفسیر تھی اس کی, لیکن بلا حساب یعنی بہت زیادہ صبر عطا فرمائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں صبر کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی نتیجے میں انسان کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ شاید وہ جو ظلم ہم نے کیے ہیں نا دنیا کی زندگی میں, شاید جو ہم نے دوسروں پر ظلم کیے ہیں اور اب اٹس ٹو لیٹ, اب ہم ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے, اب وہ مر گئے ہیں یا وہ دور چلے گئے ہیں یا آپ کسی فتنے, مزید فتنے کی وجہ سے اب آپ ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اپنے اوپر کوئی آزمائشیں دی ہیں اور ان کے اوپر آپ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا رکھیں, صبر کرتے رہیں, تو اس صبر کے اوپر اتنا اجر ملے گا کہ وہ جو مانگنے والے ہیں, حق مانگنے والے ہیں, ان کو بھی پورا ہو جائے اور جان چھوٹ جائے, ان کو بھی پورا ہو جائے اور جان چھوٹ جائے. مطلب یہ کہ آزمائشوں کے اوپر نہ شکایت کرنا اور ناراض ہونا, اس کی بجائے صبر کرنے کا کتنا فائدہ ہے. نہ صرف یہ کہ اس قیامت کے دن بڑا اجر ملے گا, بڑے بہت بڑے بڑے محل مل جائیں گے اور بڑی بڑی نہریں مل جائیں گی اور حوریں مل جائیں گی اور غلمان مل جائیں گے اور فلانے مل جائیں گے, نہیں, وہ تو بعد میں ملیں گے جنت میں انٹر ہونے کے بعد. جنت میں انٹر ہونے سے پہلے جو یہ تختصمون والا معاملہ ہوگا, اس معاملے میں بھی ہمارا صبر کام آ سکتا ہے نا. بلا حساب اجر لے کے پہنچے ہوئے ہوں گے اور وہاں پہ آ جائیں گے کچھ حق مانگنے والے, جی آپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, آپ نے مجھے جو ہے وہ دیوانہ کہا تھا, آپ نے مجھے پاگل کہا تھا, آپ نے مجھے جو ہے اس طریقے سے اذیتیں دی تھیں, تو اب اپنا ثواب دے نا مجھے ذرا. اللہ تعالیٰ پھر ثواب لے لے کے ان کو دیں گے, لیکن ماشاءاللہ صبر کرنے والوں کا ثواب ہی اتنا ہوگا, ہے نا, ثواب ہی اتنا ہوگا کہ ان کا بھی معاملہ حل ہو جائے گا اور یہ پھر بھی جنت میں پہنچ جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ, ہے نا. تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے, ٹھیک ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ سے آزمائشیں مانگنی ہرگز نہیں ہیں کیونکہ ہم ان کے متحمل نہیں ہو سکتے, لیکن اگر آ گئی ہیں تو پھر صبر کرنے میں بہت زیادہ فائدے, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح سے ایک اور بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ ثواب ملتا ہے, بہت زیادہ ثواب. وہ کیا معاملہ, بہت اہم, کیونکہ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے لوگوں کا کہ جی ہم اپنا صدقہ جو ہے وہ کہاں دیں, ہم اپنے وقت کو کہاں صرف کریں, ہم اپنی صلاحیتوں کو کہاں صرف کریں اللہ کے راستے میں, ہم اپنی صلاحیتوں کو, اپنے وقت کو اور اپنے مال کو خرچ کرنا چاہتے ہیں, کہاں خرچ کریں, ٹھیک ہے. تو اب یہ سوال آتا ہے ہمارے پاس اکثر, تو کوئی جو ہے وہ کبھی کوئی کسی کو جو ہے وہ سوچ جاتی ہے درخت لگانے کی, ہے نا بھائی, درخت لگا دیتے ہیں تو صدقہ جاریہ بن جائے گا. درخت لگانے سے کیا صدقہ جاریہ بنے گا یار, ذرا عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. بہرحال کچھ لوگوں کا پیٹ شاید بھر جائے کھجوریں کھا کھا کر کے, ٹھیک ہے نا, لیکن اتنا تو کھجور کھا بھی نہیں سکتے, اور دوسرا یہ کہ ابھی تو معاملہ ہی دوسرا ہوا ہوا ہے,
کھجوریں جو ہیں وہ سڑ رہی ہوتی ہیں اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یا کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے, کنواں بھی بہت اچھا ہے, جب تک کنویں کے اندر پانی آتا رہے گا لوگ پیتے رہیں گے, وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا, ٹھیک ہے. مال سجے جو ہے وہ کنواں کھدوانا, درخت لگوا دینا یا اس طرح کے, ماشاءاللہ لوگ ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں, درخت بھی لگا رہے ہیں اور کنویں بھی. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائی ہے کہ ہم دین کے علوم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, دین کی حفاظت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں دین محفوظ رہے اور ہماری آنے والی نسلیں, ہمارا معاشرہ اس کے اندر دینی علوم موجود رہیں, لوگ دین پر چلتے رہیں, لوگوں کا ایمان محفوظ رہیں, تو سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہماری لیے کیا ہے کہ ہم دینی علوم کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈالیں, دینی علوم کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈالیں, چاہے وہ مال کی شکل میں ہو, چاہے وہ وقت کی شکل میں ہو, چاہے وہ صلاحیتوں کی شکل میں ہو. جیسے کسی کو اللہ تعالیٰ نے گرافک ڈیزائننگ کی صلاحیت دی ہے تو وہ گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے سے دین والوں کی مدد کر سکتا ہے, وہ ویب سائٹ مینجمنٹ کے ذریعے سے دین والوں کی مدد کر سکتا ہے, یا کسی کو اللہ تعالیٰ نے مینیجیریل قسم کی صلاحیتیں دی ہیں تو وہ مینجمنٹ کے اندر لوگوں کو دین والوں کی مدد کر سکتا ہے. لیکن نیت کیا ہو, دین کی حفاظت, ٹھیک ہے. دیکھیں غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کروانے کے لیے جو ہے نا, وہ بہت سارے مسلمان تیار ہیں, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کھربوں دیے ہیں, ٹریلینز دیے ہیں مسلمانوں کو, کم نہیں ہے مسلمانوں کے پاس پیسے. آپ کا یہ خیال جو ہے نا کہ جی مسلمانوں کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے, غلط خیال ہے. لاکھوں تو عام مسلمان کے پاس ہوتے ہیں, کروڑوں بہت سارے مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں, اور اربوں کھربوں والے بھی آپ گن نہیں سکتے, جن کے پاس اربوں کھربوں ہوتے ہیں وہ بھی اتنے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ گن بھی نہیں سکتے. انڈیا میں جا کر کے دیکھیں نا, پاکستان میں جا کے دیکھیں نا, ابھی جو شادی کے بارے میں بڑا شور مچا تھا, ایک شادی کے اوپر انہوں نے کھرب پتہ نہیں کتنے خرچ کر دیے, کروڑوں کی ایک شادی پہ خرچ کر دیے, تو ان کے اپنے پاس ہوگا کتنا. اسی طرح انڈیا میں شادیاں ہوتی ہیں, کروڑوں شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں اپنی, یہ مسلمان ہیں سارے, ہے نا, کافر ہندو مشرک پارسی نہیں ہے, یہ لوگ مسلمان ہیں, پیسے کی کمی نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, بل گیٹس تو غیر مسلم ہے لیکن وہ بھی چیریٹی پہ بہت خرچ کرتا ہے, ہے نا, کروڑوں تو وہ چیریٹی کے اوپر خرچ کرتا ہے, بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن. اسی طرح مسلمان بھی خرچ کرتے ہیں, لیکن یہ جو امیر کبیر مسلمان ہیں نا, یہ مدرسوں پہ خرچ نہیں کرتے کبھی, ان کو توفیق نہیں ہوتی مدرسوں پہ خرچ کرنے, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص توفیق ہے دین کے علوم پہ خرچ کرنے کی, یہ ہر ایک کو نہیں ملتی. وہ خرچ کریں گے, غریبوں کے کھانا کھلا دیں گے, ان کے لیے پانی کا بندوبست کر دیں گے, ان کے لیے جو ہے وہ شادیاں کروا دیں گے, ان کے جہیز کا بندوبست کر دیں گے, ان کو فلانا کر دیں گے, لیکن مولوی کی مدد نہیں کریں گے, عالم دین کی مدد نہیں کریں گے, مدرسے کے طلباء کی مدد نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بگاڑ ہے وہ ان مدرسوں کی وجہ سے, وہ تو یہ سمجھتے ہیں, وہ کیوں مدرسوں کی مدد کریں گے. تو بھائی اگر اللہ نے ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائی ہے کہ نہیں, دنیا میں بگاڑ مدرسوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ تو دین کی حفاظت کے قلعے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیسے کو بجائے اس کے کہ دوسری جگہوں پر خرچ کریں, ہم اپنے مال کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنے وقت کو ان کے لیے خرچ کریں, کیونکہ یہاں پہ ہر بندہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اب جو دین کی حفاظت ہو رہی ہے, جو کہ اصل مقصد ہے ہماری حیات کا, ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اپنی عبادت کے لیے بنایا, پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بنایا, لمبی چوڑی اچھی شادیاں کرنے کے لیے نہیں بنایا, انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بنایا, وہ تو ضروریات زندگی ہیں, وہ تو چلتی رہتی ہیں. مقصد زندگی کیا ہے؟ عبادت. تو عبادت کیا ہے, کیا نہیں ہے, کیسے کرنی ہے, کیسے نہیں کرنی, کیا کیا چیزیں عبادت میں شامل ہیں, یہ علم ہونا, بھائی یہ جب تک علم موجود نہیں ہوگا, جب علم, اس علم کا سوال کا جواب دینے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے, مفتی حضرات موجود نہیں ہوں گے, مشائخ موجود نہیں ہوں گے,
ہے نا قرآن کے الفاظ کے اور قرآن کے معانی کی حفاظت کرنے والے موجود نہیں ہوں گے تو ہم اپنے مقصد زندگی کو کیسے پورا کر سکیں گے؟ بس شادیاں کریں گے, اس کے بعد پھر کھانا پینا کریں گے, پکنک پارٹی کریں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے, مقصد زندگی کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے, ہے نا؟ تو بھائی جو مقصد زندگی میں ہم اپنا خرچ کریں گے نا اپنے ریسورسز, تو اس کا جو ثواب ہمیں ملے گا یہ ثواب ان تمام ثوابوں سے زیادہ ہے جو کہ کسی کا پیٹ بھر کے یا کسی کی شادی کروا کے ملتا ہے. سمجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی شک ہے, کوئی شبہ ہے اس کے اوپر؟ اور یہ جو معاملہ ہے یہ صدقہ جاریہ, ایک بچہ پڑھے گا اس کے پڑھنے کے اوپر جب تک پڑھتا رہے گا آپ نے اس کو جو فائنانس کیا ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا, لیکن جب یہ پڑھ کر کے گریجویٹ کرے گا اور آگے پڑھائے گا, کیونکہ ہمارے مدارس کا تو سسٹم یہی ہے جو گریجویٹ کرتا ہے اس کو آگے پڑھانے کے اوپر لگاتے ہیں, اب یہ جب آگے پڑھائے گا تو یہ آگے پڑھ جتنے لوگ اس سے پڑھیں گے ان سب کا ثواب آپ کو مل رہا ہوگا, ہے نا؟ تو بھائی اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے, اور یہ تو اتنا زیادہ ہے, یہ تو مقصد زندگی کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنا خرچہ کیا ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو یہ لوگ ہوتے ہیں نا دین کی خدمت کرنے والے, چاہے وہ خود علم حاصل کر کے دین کی خدمت کر رہے ہوں, چاہے وہ دین کی خدمت کرنے والوں کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہوں, ان کا ثواب بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کا ثواب چلتا رہتا ہے. اب آپ دیکھیں نا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ تفسیر معرف القرآن لکھ دی ہے, اب ہم پڑھ رہے ہیں, کتنے لوگ اس کلاس کے اندر ہیں جو کہ اس کو پڑھ رہے ہیں, کتنے لوگ جو ہے وہ ویسے پڑھتے ہیں, دنیا کے اندر اس کی کتنی زبانوں کے اندر اس کے ترجمے ہوئے ہیں. اب اس ایک معرف القرآن کے ذریعے سے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا ثواب پہنچ رہا ہوگا, اور اس ایک معرف القرآن کو جنہوں نے ان کی مدد کری ہوگی کمپائل کرنے میں, لکھنے میں, اور اس کو پبلش کرنے میں, اور اس کی جو ہے وہ ترویج و اشاعت کے اندر جتنے لوگوں نے اس کے اندر اسسٹ کیا ہوگا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو, ان کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا, اٹ از انمیجنیبل. ہمارا تصور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جتنا کہ یہ ثواب ان ایک شیخ صاحب کو مل رہا ہے, اور دوسرے جنہوں نے ان کو پڑھایا, ان کے جو اساتذہ کرام تھے, ہے نا, تو ان کا تمام ثواب ان کے اساتذہ کرام کو بھی مل رہا ہے, ان کے والد محترم کو بھی مل رہا ہے جنہوں نے ان کو اس راستے کے اوپر ڈالا تھا, ہے نا. تو بھائی اس طرح سے بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے نا. اب ایک بندہ جو کہ مدرسے سے لگا ہوا ہے وہ بھی جو ہے نا وہ نیکی اسی کو سمجھتا ہے, درخت لگا دیا, اس کی بھی بات اتنی سمجھ میں آ رہی ہے, درخت لگا دینا جو ہے وہ نیکی ہے, یا کنواں کھدوا دینا جو نیکی ہے. تو بھائی تم نے سمجھا کیا ہے پھر دین کے علوم کو؟ دین کے علوم کی اہمیت تو تم نے ابھی تک نہیں سمجھی, تو پڑھ لکھ کر کے کیا کر رہے ہو پھر, ہے نا؟
کیا علماء کو زکات دے سکتے ہیں؟ جی ہاں, علماء کو زکات دے سکتے ہیں اگر وہ زکات کے مستحق ہیں, یعنی ان کے پاس نصاب کے برابر چیزیں نہیں ہیں تو ان کو زکات دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن زکات دینے کے لیے کہنا ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ زکات دے رہے ہیں, بس ہدیہ کہہ کر کے بھی دے سکتے ہیں, یا بس یہ آپ رکھ لیجئے ایسے کہہ کر کے بھی دے سکتے ہیں. زکات کا لفظ اگر استعمال کریں گے اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا, خصوصاً ایسے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ زکات کے لفظ کو پسند نہیں کرتے. ہاں اگر ان میں سے کوئی سید ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو زکات دے نہیں سکتے, اگرچہ کہ آج کل جو مسئلے مسائل ہیں تو ان کی وجہ سے فتویٰ ہے کہ سید کو بھی زکات دے سکتے ہیں, لیکن دینی نہیں چاہیے ان کو, دوسرے طریقوں سے ان کی مدد کرنی چاہیے. اچھا اس کے اوپر یاد, جزاک اللہ آپ نے سوال کیا, تو اس کے اوپر یہ یاد آ گیا کہ ہمارے ایک استاد ہوتے ہیں مفتی مجاہد قاسمی صاحب, پہلے ریاض میں رہتے تھے, اب وہ حیدرآباد میں پچھلے ایک سال سے ہیں. تو پچھلے چند سالوں سے ہمارا معمول یہ رہا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے یا رمضان المبارک کے اندر بھی شاید کوئی ایک کلاس جو ہے نا وہ ہم زکات کے مسائل کے اوپر رکھتے ہیں. تو کلاس سے تھوڑی دیر پہلے ہی سارے کی ان سے بات ہوئی ہے, تو انہوں نے الحمدللہ ایگری کیا ہے کہ وہ سیٹرڈے کے دن, یعنی اب جو سنیچر آ رہا ہے, تو اس میں جو ہماری تفسیر کلاس کا وقت ہے نا اس میں وہ زکات کے مسائل کے اوپر ایک یعنی کلاس کریں گے, جس کے اندر کے سوال جواب کا بھی آپشن ہوگا جیسے کہ ہماری کلاس میں ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو سیٹرڈے کے دن جو ہے وہ زکات کی کلاس ہوگی انشاءاللہ, اس کے پھر اناؤنسمنٹ گروپس کے اوپر بھی بھیج دیں گے. ٹھیک ہے, اچھا یہ سوال زکات والے جو ہے نا یہ اسی کلاس کے لیے رکھیں. مدرسے کے طالب علم کو پروفیٹیبل دنیاوی نالج یعنی لائک پروگرامنگ سکھانا تاکہ وہ خود پیسے کما سکیں, یا پھر علماء قاری کو آن لائن قرآن کلاس چینل سیٹ اپ کر کے دینا بھی صدقہ جاریہ میں شمار ہوگا. پہلا والا تو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا والا جو ہے نا وہ یقیناً صدقہ جاریہ میں شمار ہوگا کہ ان کو آن لائن کلاسز چینل وغیرہ سیٹ اپ کر کے دے دینا. آج کل جو پینڈیمک کا زمانہ ہے تو اس میں فزیکلی کلاسز نہیں ہو رہی ہیں, تو اب وہ آن لائن لوگوں کو پڑھا سکیں, مجبوری ہے نا بس اس وجہ سے, ٹھیک ہے. تو یہ ان کے لیے یعنی صدقہ جاریہ ہوگا کہ وہ جو پڑھائیں گے تو پھر آپ کو بھی اس کا ثواب مل رہا ہوگا. لیکن وہ جو معاملہ ہے نا کہ جی ان کو مدرسے کے طالب علم کو جو ہے وہ دنیاوی پروفیٹیبل نالج سکھا دینا تاکہ وہ پیسے کما سکیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے نا ٹھیک ہے, بہت سارے علماء یہ کام کر رہے ہیں اور وہ ایک کنٹرول طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں, لیکن ہم جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ان کو جو ہے وہ پروفیٹیبل دنیاوی نالج سکھا دیں تاکہ وہ پیسے بھی کما سکیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری سوچ کے حساب سے یہ بالکل غلط اور گھٹیا سوچ ہے, گھٹیا ترین سوچ ہے, بہت ہی غلط اور بہت ہی بری. میں اس کے لیے اور زیادہ سنگین الفاظ استعمال اس کلاس میں نہیں کر سکتا کیونکہ مناسب نہیں ہے وہ اس کلاس کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن بہت بری سوچ ہے یہ, ٹھیک ہے, کہ ان کو جو ہے وہ کمپیوٹر پروگرامنگ سکھا دو تاکہ وہ اپنے پیسے کما سکیں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں دین کا علم جو ہے وہ اس سے وہ پیسے نہیں کما سکتے؟ کس نے کہا ہے آپ کو کہ دین کے علم کے ذریعے سے پیسہ نہیں کمایا جا سکتا؟ اللہ تعالیٰ دین کے علم کے واسطے سے جتنا پیسہ دیتے ہیں نا کمپیوٹر پروگرامرز, تو اس کے سامنے عشر عشیر حقیر کوئی حیثیت نہیں رکھتے. یہ تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ جو دین کے علوم والے لوگ ہیں تو ان کو سپورٹ کریں, ان کو ان کے دین کے بدلے ان کو جو ہے وہ پیسہ دیں, ان کے تمام اخراجات کا ذمہ لیں تاکہ وہ یکسو ہو کر کے دین کے علوم کی خدمت کر سکیں, اور الٹا بیڑا غرق. شیطان نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ ان کو یکسو ہو کر کے دین کی خدمت نہ کرنے دو بلکہ ان کو دنیا کے راستے کے اوپر لگاؤ. تو وہی بھائی, وہ جب پروگرامنگ سیکھے گا تو اس نے دین کی خدمت کرنی ہے آپ کے خیال میں؟ اس نے تو پھر کمپیوٹر پروگرامنگ کی جاب کرنی ہے نا, اس نے تو دوسرا کام کرنا ہے نا پھر. اور اس طریقے سے اس کی یکسوئی بڑھ جائے گی, وہ تو پھر ایک اسپلٹ پرسنالٹی بن جائے گا, یا وہ ایک ڈسٹریکٹڈ قسم کی منتشر قسم کی پرسنالٹی بن جائے گا. اس نے کیا دین کی خدمت کرنی ہے اس کے بعد؟ تو یہ شیطان نے نا ایک بڑا یعنی اپنے حساب سے بڑا زبردست حل جو ہے نا وہ ہمارے خیال ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہے کہ دین والوں کو دنیا سکھا دو تاکہ وہ پیسے کما سکیں, ہے نا. اسی کو یہی کہا جا سکتا ہے بیڑا غرق, یہی کہا جا سکتا ہے اس کے اوپر. اور کیا کہیں بھائی, اللہ کے بندوں تم ان کو سپورٹ کرو, تم ان کے تمام اخراجات اٹھاؤ, ان کے گھر والوں کے اخراجات اٹھاؤ, ان کی تمام ضروریات کو پورا کرو, ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یہ جو زکات مانگنے کے لیے مدارس والے نکلتے ہیں, کیوں نکلتے ہیں وہ, کیا ضرورت ہے ان کو نکلنے کی؟ یہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آنے کی وجہ ہے کہ مدارس والوں کو مانگنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے. ہم نے اللہ کے دین کو اس قابل اس درجے نہیں سمجھا کہ ہم خود جا کر کے ان کی مدد کریں. ہم نے اس قابل سمجھا ہوتا وہ کیوں نکلتے اپنے کام کو چھوڑ کر کے؟ درس و تدریس کا کام ہے مدارس کے اندر, وہ سب سے اہم ذمہ داری اپنی نبھا رہے ہیں, اس کو چھوڑ کر کے ان کو مانگنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے. کتنے بے شرم قسم کے مسلمان ہیں ہم, ہے نا. اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا پھر ہمارے اوپر؟ یہ سمجھا ہے ہم نے دین کے علوم کو, یہ سمجھا ہے ہم نے مدارس کے علماء کے کام کو, ان کو مانگنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے ہمارے پاس. عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے نا, کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم؟ الٹا ان کو جو ہے وہ دنیاوی علوم سکھاؤ. کیا ہر عالم اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ ہم یہی سمجھیں کہ ہر عالم اللہ کا ولی ہوتا ہے, ہمارا یہی کام ہے, ٹھیک ہے. چاہے اس کی اصلاح نہ ہوئی, آپ کو کیا پتا کہ اس کی اصلاح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. خامخواہ بیٹھ کر کے لوگوں کے بارے میں ججمنٹس کرنے کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے. ہر عالم کے بارے میں یہی سمجھیں. دیکھیں, وہ آپ نے انگریزی کا محاورہ سنا ہوگا نا, انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. پروون, اور پروون جو ہے نا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یعنی بندے کو آپ انوسنٹ سمجھیں, معصوم سمجھیں, جب تک کہ وہ گلٹی پروو نہ ہو جائے. اب یہ پروو ہونا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے سامنے دو چار باتیں آ گئیں کسی کے بارے میں بری, تو اب ہم اس کو پروو سمجھتے ہیں کہ ہمیں پروف مل گیا کہ وہ برا ہے.
اتنا ہم جو ہے نا لوگوں کے بارے میں قاضی بنے پھرتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کسی عالم دین کا پروف مل بھی جائے, پہلی بات تو پروف ملتا نہیں ہے, ادھر ادھر کی باتیں ہم نے سنی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم تو ان ادھر ادھر کی سنی ہوئی باتوں کو تو بالکل ریجیکٹ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو عالم دین ہے, اس کی نسبت دین کے علوم کے ساتھ ہے, ہمارے اکابرین کے ساتھ ہے, اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. اس نسبت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کے بارے میں بری باتیں سننے کو مل بھی رہی ہیں تو ان کو ہم اگنور کر دیں, اور اگر کوئی اس طریقے سے ہمیں ان کے بارے میں بات پتا چل جائے جو کہ بالکل کنفرم ہے, 100% 200% کنفرم ہے, پھر بھی ان کے ان غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نسبت دنیا لوگوں میں ان کی نسبت دین کے ساتھ مشہور ہے نا, دین کی نسبت سے وہ دنیا میں پہچانے جاتے ہیں. اب اگر ہم ان کے ان عیبوں کو لوگوں کے سامنے کھولیں گے نا تو دین متاثر ہوگا, لوگوں کا دین کے اوپر سے اعتماد ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور لوگ جو ہیں پھر وہ اوور آل دین سے بدگمان ہو جائیں گے کہ دیکھو بھائی اتنا بڑا عالم تھا اور اس کے اندر اس کی ذات میں اتنے سارے گناہ تھے, اس کے ساتھ ایسے مسئلے تھے, تو اس کا مطلب یہ دین کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو شیطان ان کو دین سے دور کر دیتا ہے, حتیٰ کہ کچھ لوگ تو ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں اس طرح کی باتوں کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اچھا, اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ معاملہ کب ہوتا ہے, جب ہمیں اس کے ذاتی زندگی کے گناہ پتا چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کی ذات میں کچھ ایسے گناہ ہیں, کوئی ایسے گھر کے اندر کوئی ایسے گناہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو کہ ہمیں پتا چل گئے, کنفرم پتا چل گئے, ان کے اوپر پردہ ڈالنا ہے, ٹھیک ہے نا. جو ان کے کھل کر کے عقیدے کے لیول کے گناہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس وہ معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں, کیونکہ ہم اکثر یہی کہتے ہیں نا, وہی خود سے معاملات کو ٹھیک کرنے والا جو مسئلہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا, ہے نا, خود سے وی ٹیک میٹرز ان آور اون ہینڈز. تو اگر کسی عالم کے بارے میں کوئی بری باتیں ہمیں پتا چل جاتی ہیں اور کنفرم پتا چل جاتی ہیں, انکنفرمڈ ہو تو پھر تو بالکل اگنور کرنا ہے, لیکن کنفرم پتا چل جاتی ہیں تو ہم کیا, انما نحن مسلحون, مسلح بن جاتے ہیں فوراً کہ جی لوگوں کو جو ہے نا ان سے بچاؤ کیونکہ وہ تو گناہگار ہیں, تو لوگوں کو ان سے بچاؤ, تو لوگوں کو بتاؤ کہ جی یہ تو ایسے گناہ کر رہے ہیں, تو ویسے گناہ کر رہے ہیں, تو ایسے گناہ کر رہے ہیں, تو تم ان کی باتیں نہ سنا کرو, ان کو فالو نہ کیا کرو. انما نحن مسلحون, ہم تو مسلح ہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے بھائی, ڈونٹ ٹیک میٹرز ان یور اون ہینڈز, یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ بچاتے پھریں کسی عالم سے جس کے بارے میں ہمیں کچھ چیزیں بری پتہ چل گئی ہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہو گیا ہے, کسی کے بارے میں کنفرمڈ رپورٹس پتہ چل گئی ہیں, تو ان کو لے کر کے ان لوگوں کے پاس جائیں جو کہ واقعی اس پوزیشن پہ فائز ہیں, جو کہ آج کے دور میں دار الافتاء والے لوگ ہوتے ہیں, ہے نا, مفتی حضرات اور بڑے درجے کے دار الافتاء والے مفتی حضرات. یہ نہیں کہ یار کونے قدرے میں جو مفتی حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں اور عالم کی برائیاں کرنا شروع کرتے ہیں, نہیں, اسٹیبلشڈ قسم کے دار الافتاء, اور پھر وہ پھر لوگوں کو ان کے شر سے بچائیں گے. یہ ان کا کام ہے, عوام الناس کو پھر کسی ایسے عالم کے شر سے بچانا جو کہ عقیدے کے گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے یا متعدی قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے, تو ان کا کام ہے یہ لوگوں کو بچانا. ہم ہر چیز کی اصلاح کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے سے نا, پھر ہم وہی معاملہ شروع والے بات ہم الٹا معاملے کو بگاڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں, یہ تو بہت باتیں ہوئی اس ٹاپک کے اوپر. کسی اور نے لکھا ہے کہ تماشا یہ ہے کہ دین کی خدمت کرنے والے اگر کسی کے ذریعے اپنا گھر چلائیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں جبکہ خود کمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, یعنی ان کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کی جائے جو کہ یہ باتیں کرتے ہیں, یہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں نا, تو ان کی ہدایت کے لیے دعا کی جائے, اس لیے کہ وہ لوگ اپنے لیے جہنم بنا رہے ہیں, ہے نا, وہ اپنے ہاتھوں سے جہنم میں اپنے لیے گھر تیار کر رہے ہیں جو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ دین کی خدمت کرنے والوں کے بارے میں کرتے ہیں, ہے نا. ایک تو یہ کہ وہ جہنم میں اپنا گھر بنا رہے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ وہ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں نا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو عقل ہے نا انتہائی تنگ ہے اور انتہائی کم ہے, ان کا علم اور ان کی سمجھ اور ان کی عقل انتہائی کم اور تنگ ہے, اس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ان کو علماء سے جو بغض ہے نا, اصل وجہ یہ بنتی ہے, اور یہ بغض جو ہوتا ہے ابھی آپ نے سنا نا, جہنم میں لے کر کے جاتا ہے انسان کو, ٹھیک ہے, بغض کی وجہ سے وہ جہنم میں گھر بنا رہے ہیں, اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے, ان کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی کہ علماء دے آر پرووائڈنگ دا موسٹ امپورٹنٹ سروس ٹو دا کمیونٹی. علماء جو ہے وہ کمیونٹی کو, معاشرے کو سب سے اہم خدمات پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, سب سے اہم خدمات ہے نا. یہ جو آپ کا چیف جسٹس ہوتا ہے اس کو اتنی بڑی تنخواہ ملتی ہے, وہ کیا کر رہا ہوتا ہے بھائی؟ وہ کوئی دکان پہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ کمائی کر رہا ہوتا ہے, وہ جو ہے کوئی محنت مزدوری کا کام کر رہا ہوتا ہے, وہ کوئی کمپیوٹر پروگرامنگ کر رہا ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر کی طریقے سے جو ہے وہ مطب پہ جا رہا ہوتا ہے. چیف جسٹس جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ جسٹس سرو کرنے والا کام کر رہا ہوتا ہے, اور اس کو کوئی اور کام کرنے بھی نہیں دیا جاتا تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ یہ کام کر سکے. اس کو بہت ہیوی قسم کی تنخواہ دی جاتی ہے. وہ چیف جسٹس عوام الناس کے ٹیکسز کے ٹکڑوں پر پل رہا ہوتا ہے کہ نہیں پل رہا ہوتا؟ عوام الناس کے ٹیکسز کے ٹکڑے جو ہوتے ہیں, اور ٹیکسز بھی جو ہوتے ہیں وہ زور زبردستی سے لیے جا رہے ہوتے ہیں. دین اسلام کے اندر سارے ٹیکسز جائز نہیں ہوتے جو کہ حکومتیں کلیکٹ کرتی ہیں. وہ ان ٹیکسز کی بنیاد پر وزیر اعظم صاحب, پریزیڈنٹ صاحب یہ دکان پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں, یہ اپنا کاروبار کر, ان کو تو اجازت بھی نہیں ہوتی ہے کاروبار کرنے کی, کیونکہ ان کے منصب کے حساب سے یہ کاروبار کریں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر کچھ ان کے منصب کی وجہ سے لوگ ان کو بزنس زیادہ دیں گے, ان کو اجازت نہیں ہوتی کاروبار کرنے کی. تو یہ تو ٹکڑوں پہ پل رہے ہوتے ہیں, حالانکہ سروس بھی کون سی پرووائڈ کر رہے ہیں؟ دین کے مقابلے میں کم درجے کی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن ٹکڑوں پہ پل رہے ہوتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ ان کے آوے آوے کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے, ہے نا. لیکن دین کا معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے ہی نہیں ان چیزوں کے اوپر, ہماری عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, اور ہم دین کو سب سے اہم چیز سمجھتے ہی نہیں ہیں, اس وجہ سے ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اسی وجہ سے آج اس کہہ رہے ہیں ان کی جہنم سے خلاصے کے لیے دعا کرنی چاہیے, اور ان کو کچھ بات سمجھانے کی کوشش کرنے اگر ممکن ہے آپ کے لیے. ہمارے علماء نے اس کے اوپر بڑا زبردست کلام بھی کیا ہے, اور کتابوں کے اندر بھی یہ باتیں الحمدللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ, شاید میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر چکا ہوں پہلے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں اس کے اوپر بات ہے بہت زبردست. مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اس کے اوپر زبردست قسم سے اپنا مضمون لکھا ہے. تو ان چیزوں کے بعد تو ہمیں بالکل ہونی نہیں چاہیے. ان ویسٹرن کنٹریز دیئر سو مچ فوکس آن مسجد فنڈ ریزنگ, دے برنگ ان اسکالرز, گیو حدیث ایکسیٹرا ٹو کلیکٹ مسجد فنڈز اینڈ بلڈ اینڈ مینٹین لارجر مسجدز. Then they display all this info to the public, how much they have raised and how many people are supporting them. Iske bare mein kya soch rakhna chahiye? Dekhiye, is had tak to koi burai nahi hai iske andar ki wo masjid ke liye jo fundraising karte hain, theek hai, to yani unke amal mein burai nahi hai. Albatta ye jo baat kahi thi ki ji log jo hain wo unko mauka hi nahi dena chahiye ki wo fundraising kare, bagair fundraising ke jo hai wo unko ja kar ke support karna chahiye, aur yani individuals, اگر پوری کمیونٹی خود بھی مسجد کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی ہے مل کر کے, تو کم از کم جو امیر انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ مسجد کا خرچہ اٹھا لیں, اور فنڈ ریزنگ کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. لیکن جب نوبت آ گئی, لوگ نہیں کر رہے ہیں, تو پھر ان کو فنڈ ریزنگ کرنی پڑے گی, کرنی پڑتی ہے. جیسے ہمارے علماء فنڈ ریزنگ, دار العلوم دیوبند کے لوگ جو ہیں, علماء کرام مشائخ جو ہیں, وہ ہر سال چندہ اکٹھا کرنے کے لیے عوام الناس میں جاتے ہیں. تو جب انڈیا میں جاتے ہیں تو امریکہ میں جانے میں بھی کیا کوئی وہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں, لیکن ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے نا. بہرحال دوسروں کے سامنے پھر بتاتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے سپورٹ کیا, تو وہ بھی لوگوں کو انکریج کرنے کی وجہ سے بتانا پڑتا ہے کہ بھئی اتنے اتنے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے تو آپ بھی سپورٹ کریں. لیکن یہ اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے, عوام الناس کو ان معاملات کو خود سے ہینڈل کر لینا چاہیے. استاد کیا کسی کو قرآن تحفے میں دینا, استاد یا آپ کیا, اچھا کیا کسی کو قرآن تحفے میں دینا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے؟ ہاں, یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے. جب تک قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گے, اور وہ 10 نیکیاں جو ہیں وہ ہر حروف کے بدلے میں آپ کو بھی ملتی رہیں گی, ٹھیک ہے. یہ بھی ہے صدقہ جاریہ کی ایک شکل, اگرچہ کہ دوسروں کے مقابلے میں یہ ذرا, یعنی مدرسے میں انویسٹ کرنے کے مقابلے میں یہ. کہ اسی طرح یہ بھی سننا پڑتا ہے کہ اگر علماء کے خلاف پروپیگنڈا کو نہیں ڈسکس کریں تو کہتے ہیں کہ یہ تو منافقت ہوئی. علماء کے خلاف پروپیگنڈا کو نہیں ڈسکس کریں تو کہیں کہ یہ تو منافقت ہوئی. کیسے منافقت ہوئی بھائی؟ عجیب و غریب قسم کی یعنی ٹرم سننی ہوتی ہیں ہم نے, منافقت کے ٹرم سن لی ہے, اب اس کو ہر جگہ ٹھوسنے کی ضرورت
ہر جگہ ٹوسیں اس کو, ہر جگہ اس کو فٹ کرنے کی کوشش کریں. کوئی تک ہونی چاہیے نا بات کی, یہ تو نہیں کہ لفظ آ گیا تو اب اس لفظ کو ہر جگہ فٹ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں. نہیں, یہ منافقت کوئی نہیں ہوتی. بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو جو چیزیں ابھی اس کلاس میں بتائی ہیں تو ان کو غور سے سنیں, اور پھر جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کو بھی سنوانے کی کوشش کریں, تو ہو سکتا ہے ان کے بات سمجھ میں آ جائے. کیا لکھا ہے, حقارت کی نظر سے مدد نہیں کرنا چاہیے. حقارت کی نظر سے دین کی مدد کریں گے, دین والوں کی مدد اگر آپ حقارت کی نظر سے کریں گے تو پھر بیڑا غرق ہو جائے گا آپ کا, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین کو حقیر سمجھا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنا ہے. اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنا ہے دین کو حقیر سمجھنا, ٹھیک ہے نا. پھر تو بس انسان گیا نا, اس کے بعد تو پھر اس کے نماز روزے حج زکات جو ہے نا وہ پھر وہ تہہ کر کے رکھ دے, وہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس کو ان چیزوں کا. ٹھیک ہے, چلے بہت ٹائم ہو گیا تو کلاس ختم کرتے ہیں. باقی اگلی جو آیات ہیں انشاءاللہ کل پڑھنا شروع کریں گے. مختصر دعا کر لیتے ہیں, اس لیے کہ دو تین دن ہو گئے ہم نے کوئی باقاعدہ دعا بھی نہیں کری ہے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما, ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ, ہمیں عقل سلیم نصیب فرما. اے اللہ, ہمیں علم نافع نصیب فرما. اے اللہ, ہمیں عمل صالح نصیب فرما. اے اللہ, ہمیں نیتوں کا اخلاص نصیب فرما. اے اللہ, ہمیں نیک اعمال کرنے اور پھر ان کی شیطان سے حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہم نیک اعمال کر بھی لیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے ساتھ رہنے والوں کے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں. اے اللہ, ان کو تکلیفیں اور اذیتیں بھی دے دیتے ہیں. اے اللہ, تیرے حبیب علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا کہ ایسا شخص تو قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس ہوگا. اے اللہ, اس دن تو ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف یہ اعمال ہی ہوں گے. اے اللہ, اگر یہ اعمال بھی ہم سے چھین لیے گئے ہمارے اپنی غلطیوں کی وجہ سے, کوتاہیوں کی وجہ سے, اے اللہ, ہماری عزت کی وجہ سے کہ ہم نے بات کو سمجھنے اور سننے سے انکار کر دیا تھا اس دنیا کی زندگی میں, حالانکہ تو نے ہمیں سننے کے سمجھنے کے اتنے مواقع عطا فرمائے تھے, لیکن اے اللہ, اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہم نے اپنے کانوں کو بند کیے رکھا. اے اللہ, اپنی عقلوں کو سلب کیے رکھا. اے اللہ, اس کے بدلے میں ہمیں اتنی بڑی بڑی سزا نہ دینا کہ قیامت کے دن ہمیں ہمارے ان عملوں سے محروم کر دینا. اے اللہ, اتنی بڑی سزا کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اے اللہ, ہمارے اعمال کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ, ہم سے حفاظت نہیں ہو سکتی, ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں, کتنی بڑی بڑی اپنی زبانوں کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیفیں اذیتیں پہنچا جاتے ہیں, نقصانات دے جاتے ہیں. اے اللہ, ہم سے تو اپنی زبان کی حفاظت نہیں ہو پاتی. اے اللہ, کسی اور چیز کی ہم کیا حفاظت کریں گے, لیکن اے اللہ, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ, تو تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اے اللہ, یقیناً ہماری زبانوں کی حفاظت کرنے پر بھی تو قادر ہے. اے اللہ, ہماری مدد فرما دیجیے. ہماری زبانوں کی حفاظت فرما دیجئے, ہمارے اعمال کی, اور سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا, اے اللہ, تصور کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اے اللہ, برباد ہو جائیں گے. اے اللہ, ہر قسم کی امید ختم ہو جائے گی. اے اللہ, ایمان سے محروم نہ فرما دینا. اے اللہ, ہم میں سے کسی کو بھی ایمان سے محروم نہ فرمانا. اے اللہ, جو کوئی بھی غلطی کوتاہی کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو چکے ہیں, اے اللہ, سب کو ایمان میں واپس آنے کی توفیق عطا فرما دینا. اے اللہ, مرنے سے پہلے سب کو ایمان کی یہ توفیق عطا فرما دینا. اے اللہ, ہمیں کلمے پر موت نصیب فرما. اے اللہ, پہلے اپنی رضا نصیب فرما, پھر موت نصیب فرما. اے اللہ, ہماری عبادتوں کو قبول فرما, روزوں کو, تراویح کو, تلاوتوں کو, اذکار کو, اے اللہ, قرآن سیکھنے سکھانے کو, اے اللہ, اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ, ہمارے لیے بہترین عافیت کے فیصلے فرما. اے اللہ, جو بھی بیمار ہیں, اے اللہ, پریشان حال ہیں, سب کی پریشانیوں کو آسان فرما, تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ, جن کا بھی انتقال ہو چکا, اے اللہ, ان سب کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ, جن کی مغفرت ہو چکی, اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
برحمتك يا ارحم الراحمين.